طریقہ تصوف کی صحت پر شرعی دلائل. اہل تصوف تعلیم اور معتاد طریقے کے مطابق معرفت کا اکتساب نہیں کرتے. ان کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں, شرعی دلائل سے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں, اس سوال کا جواب ہی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے. جس شخص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر منکشف ہو جائے وہ طریق صحت کی روح سے عارف کہلائے گا. جسے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہوا ہو اسے بھی اس پر ایمان لانا چاہیے, کیونکہ معرفت انسان کا فطری تقاضا ہے. اس پر شرعی دلائل بھی موجود ہیں اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی. شرعی دلائل, چند شرعی دلائل یہ ہیں. ارشاد ربانی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, پارہ نمبر 21 رکو نمبر 3 آیت نمبر 69. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے. ہر وہ حکمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر مواظبت کی بنا پر تعلم کے بغیر ہو وہ کشف و الہام کے طریقے پر ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عمل بما علم ورثت اللہ علم ما لم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار. جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم عطا کرتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا اور اسے عمل خیر کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سزاوار جنت ہو جائے. اور جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے اور اسے عمل میں خیر کی توفیق نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوزخ کا مستحق ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 2. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, یعنی اہل تقویٰ کو اشکالات اور شبہات سے نجات دیتا ہے اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجربے کے فطانت عطا فرماتا ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, پارہ نمبر 9 رکو نمبر 18 آیت نمبر 29. اے ایمان والو, اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا. اس آیت میں فرقان سے مراد وہ نور ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے شکوک و شبہات کے اندھیروں سے نکلا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے. ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں, اللہم اعطنی نورا وزدنی نورا واجعل لی فی قلبی نورا وفی قبری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اے اللہ, مجھے نور عطا فرما, میرا نور زیادہ کر, میرے قلب میں, میری قبر میں, میرے کانوں میں, میری آنکھوں میں نور کر دے, یہاں تک کہ آپ بال, کھال, گوشت, خون اور ہڈی میں بھی نور کی دعا فرماتے. ایک مرتبہ آپ سے, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی فہو علی نور من ربہ, کے حوالے سے شرح صدر کے معنی پوچھے گئے. آپ نے فرمایا, یہاں شرح صدر سے مراد توسع اور کشادگی ہے, اس لیے کہ جب نور دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے سینہ کشادہ و فراخ ہو جاتا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مستدرک میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور احیاء العلوم کی کتاب العلم میں بھی گزر چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے یہ دعا فرمائی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل, اے اللہ اسے دین میں فقیہ بنا دے اور تفسیر آیات کا علم عطا فرما. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. علم التاویل کی زیادتی احمد ابن حبان اور حاکم میں ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. فہم کتاب تعلم سے نہیں آتا. آیت کریمہ, یوت الحکمت من یشاء, پارہ نمبر 3 رکو نمبر 5 آیت نمبر 269، دین کا فہم جسے چاہے دے دیتے ہیں میں بعض مفسرین کے نزدیک حکمت سے مراد کتاب اللہ کا فہم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ففہمناها سلیمانا، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 79. سو ہم نے اس کی سمجھ سلیمان کو دے دی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو باتیں ازروع کشف و الہام معلوم ہوئیں انہیں فہم سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے نور کی مدد سے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز دیکھ لے. خدا کی قسم یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں حق بات ڈال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے. بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ مومن کا گمان کہانت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس حقیقت کی طرف ان دونوں آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 75. اس میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 118. ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں مگر وہ ان لوگوں کے لیے مانے ہیں جو یقین چاہتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں العلم علمان فعلم باطن فی القلب فذلک هو العلم النافع. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم باطنی ہے جو دل میں ہوتا ہے، یہی علم نفع دینے والا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. کسی عالم سے باطنی علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دلوں میں ڈال دیتا ہے، نہ اس کی خبر کسی فرشتے کو ہوتی ہے اور نہ انسان کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من امتی محدثین و معلمین و مکلمین و ان عمر منہم. میری امت میں محدثین، معلمین اور متکلمین ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے. باری تعالی نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 52. اور ہم نے آپ سے قبل کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا آخر تک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں ولا محدث کا اضافہ کر کے پڑھتے تھے. محدث ملہم کو کہتے ہیں، اور ملہم وہ شخص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر انکشافات ہوں، خارجی محسوسات کے راستے سے نہ ہوں. قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ تقوی ہدایت اور کشف کی کنجی ہے. فرمایا وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 6. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں، ڈر مانتے ہیں. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 138. یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. ان آیات میں فکر، بیان، ہدایت، عبرت اور موعظت کو متقین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا. ابو یزید کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے جو کسی کتاب سے کچھ یاد کر لے اور جب بھول جائے تو جاہل رہ جائے، بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے رب سے جب چاہتا ہے درس و حفظ کے بغیر علم حاصل کر لیتا ہے. یہی علم ربانی ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 65. اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا. یوں تو تمام علوم باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مخلوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے. اسے علم لدنی نہیں کہتے. علم لدنی وہ علم کہلاتا ہے جو کسی خارجی معتاد سبب کے بغیر دل میں حاصل ہو جائے. اس طرح کے نقلی دلائل بے شمار ہیں، اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو تنگ دامانی صفحات کا عذر پیش آ جائے. تجربات کی شہادت. اس سلسلے میں تجربات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالی اور بعد کے بہت سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہوا کہ بہت سے علوم باری تعالی کی طرف سے ظاہری اسباب کے بغیر براہ راست دلوں میں القا کیے جاتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. اس وقت آپ کی اہلیہ حمل سے تھیں, بعد میں لڑکی پیدا ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدائش سے پہلے ہی یہ جان لیا تھا کہ لڑکی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے بآواز بلند کہا, یا ساریت الجبل الی الجبل, لشکر والو پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. یہ واقعہ ایک جنگ کے موقع پر پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازروع کشف یہ بات معلوم کر لی تھی کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے, اس لیے انہوں نے لشکر کو خبردار کیا اور اسے پہاڑ کی آڑ میں ہو جانے کا مشورہ دیا. اس آواز کا اتنے فاصلے پر پہنچنا اور لشکر والوں کا اسے سن لینا بھی عظیم کرامت ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا رہا تھا, راستے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی. میں نے اسے دیکھا اور اس کے حسن و جمال کا اچھی طرح مشاہدہ کیا. جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا کا اثر جھلکتا ہے. پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا, کیا تجھے معلوم نہیں کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے؟ یا تو توبہ کر ورنہ میں تجھے سزا دوں گا. میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں, بلکہ یہ مومنانہ بصیرت اور سچی فراست ہے. ابو سعید الحزاز کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا, وہاں میری نظر ایک ایسے فقیر پر پڑی جس کے جسم پر دو خرقے تھے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے لوگ بنی نوع انسان کے کاندھوں پر بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں. اس نے مجھے آواز دی اور یہ آیت پڑھی, وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 235. اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی, سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. یہ آیت سن کر میں اپنے قصور پر نادم ہوا اور دل ہی دل میں اس گناہ کی معافی چاہی. اس شخص نے پھر مجھے مخاطب کیا اور اس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر غائب ہو گیا, ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ, پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 104. وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. زکریہ ابن داؤد کہتے ہیں کہ ابو العباس ابن مسروق ابو الفضل ہاشمی کے گھر گئے. وہ اس وقت بیمار تھے. بیچارے کثیر العیال ہونے کے ساتھ ساتھ گزر بسر کے ظاہری اسباب سے بھی محروم تھے. جب ابو العباس ان کے پاس سے اٹھنے لگے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ خداوند یہ شخص کہاں سے کھاتا ہوگا اور اس کے بچے کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے. ابو العباس کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابو الفضل ہاشمی نے چیخ کر کہا کہ ابو عباس خبردار, اس طرح کی بےہودہ بات آئندہ مت سوچنا. اللہ تعالیٰ کے مخفی الطاف و عنایات بھی ہوتے ہیں. احمد نقیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے احمد, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. میں نے عرض کیا, حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا, ابھی میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ بلا شبہ تم بخیل ہو. احمد کہتے ہیں, میں نے عرض کیا, نہیں, میں بخیل نہیں. اس کے بعد آپ کچھ دیر سوچتے رہے, پھر فرمایا, بلا شبہ تم بخیل ہو. میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ جو کچھ آج مجھے ملے گا میں اس فقیر کو دے دوں گا جو سب سے پہلے نظر آئے گا. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس 50 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ دینار تم اپنی ضرورت میں خرچ کرنا. میں وہ دینار لے کر کسی فقیر کی تلاش میں باہر نکلا. اتفاق سے پہلا فقیر مجھے ایک نائی کی دکان پر سر منڈاتے ہوئے نظر آیا. میں نے دینار کی تھیلی فقیر کی طرف بڑھائی. فقیر نے نائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مال اسے دے دو. میں نے کہا, جناب, یہ پوری 50 دینار ہیں. اس نے کہا, پھر کیا بات ہے؟ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم بخیل ہو. میں نے وہ تھیلی نائی کو دینی چاہی. نائی نے کہا کہ جب یہ فقیر ہمارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ان سے اجرت نہیں لیں گے. میں نے وہ دینار دجلہ کی نظر کر دیے اور کہنے لگا کہ جو شخص تمہاری عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے. حمزہ بن عبداللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو الخیر تینانی کی دولت کدے پر حاضر ہوا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں صرف سلام و دعا کے بعد واپس آ جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب میں ملاقات کے بعد باہر آیا تھا، میں نے دیکھا کہ ابوالخیر تینانی میرے پیچھے پیچھے کھانا لیے چلے آ رہے ہیں۔ میں ٹھہر گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عزیز لو اب کھاؤ، میرے خیال میں تمہارا عہد میرے گھر نہ کھانے کا تھا، اب تم گھر سے باہر آ چکے ہو۔ ابوالخیر تینانی کی کرامات بڑی مشہور تھیں، چنانچہ ابراہیم رقی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے گیا، مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا مقصد سفر فوت ہو گیا۔ نماز کے بعد میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا تو ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، میں الٹے پاؤں واپس آ گیا اور میزبان سے عرض کیا کہ باہر شیر موجود ہے اور میرے درپے آزار ہے۔ انہوں نے وہیں سے شیر کو للکارا کہ ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے مہمانوں کو نہ ستایا کر۔ شیر نے ان کی آواز سنی تو سر پر پاؤں رکھ کر جنگل کی طرف بھاگا، اور میں نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی۔ واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے ظاہر کو سیدھا کیا، اس لیے تم شیر سے ڈرتے ہو، ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہے، اس لیے شیر ہم سے ڈرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں جن سے بزرگان امت اور صلحاء دین کی مومنانہ فراست کا ثبوت ملتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کا حال جاننا، ان کے خیالات سے آگاہ کر دینا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا اور گفتگو کرنا، یا غیبی حواطف سننا اور مخفی اشارے سمجھنا، یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں ان گنت حکایات زبان زد عوام و خواص ہیں، لیکن اس شخص کے لیے یہ واقعات و حکایات کافی نہیں ہیں جس کا شیوا ہی انکار ہو۔ جب تک خود اس کے نفس میں اس کا مشاہدہ نہ ہوگا، وہ ہر بات کا انکار کرتا رہے گا۔ دو ناقابل انکار دلیلیں۔ ہمارے پاس دو دلیلیں ایسی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک کا تعلق عجیب و غریب سچے خوابوں سے ہے۔ ان خوابوں کے ذریعے غیب کی بہت سی باتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ اگر نیند کی حالت میں احوال منکشف ہو سکتے ہیں، تو بیداری کی حالت میں منکشف ہونا بھی محال نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح نیند کی حالت میں حواس ساکن ہو جاتے ہیں اور ظاہری محسوسات میں مشغول نہیں رہتے، اسی طرح بعض اوقات بیداری کی حالت میں بھی آدمی کی توجہ سمٹ کر ایک نقطے پر مرتکز ہو جاتی ہے، نہ وہ آواز سنتا ہے، نہ کوئی حرکت محسوس کرتا ہے، نہ کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اپنی خیال و فکر میں پوری طرح محو رہتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بہت سی غیب کی خبریں بتلائیں، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب نبی غیب کی باتیں بتلا سکتا ہے، تو غیر نبی کے لیے بھی اس کا امکان ہے، کیونکہ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حقائق امور مکاشفہ سے معلوم ہو اور وہ مخلوق کی اصلاح میں مشغول ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جس پر حقائق امور تو منکشف ہوں لیکن وہ اصلاح خلق میں مشغول نہ ہو، یہ شخص نبی نہیں کہلاتا بلکہ ولی کہلاتا ہے۔ جو شخص انبیاء پر ایمان رکھتا ہے اور سچے خوابوں کا اعتراف کرتا ہے، اسے لا محالہ یہ اقرار بھی کرنا پڑے گا کہ قلب کے دو دروازے ہیں، ایک خارجی محسوسات کی طرف کھلتا ہے اور ایک عالم ملکوت کی طرف۔ یہ الہام القا اور وحی کا دروازہ ہے۔ اگر ان دونوں دروازوں کا اقرار کر لیا، تو اب یہ ممکن نہیں کہ وہ علوم کو تعلم اور تحصیل علم کے معتاد اسباب پر منحصر رکھے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علوم مجاہدہ اور ریاضت کے نتیجے میں حاصل ہوں۔ خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے، اور فرشتے انبیاء اور اولیاء کے سامنے مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب قلب کے عجائب اسرار سے ہے، اور یہ علم مکاشفہ کا موضوع ہے۔ اس موضوع سے متعلق جو کچھ یہاں بیان کیا گیا، وہ مجاہدہ کی ترغیب کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک صاحب کشف بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین نے کہا کہ آپ اپنے ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کا کچھ حال لکھ کر ہمیں دے دیں، ہم آپ کے اعمال لکھتے نہیں ہیں، اگر آپ لکھ دیں تو ہم وہی صحیفہ لے کر آسمان پر چلے جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس عمل کی نشاندہی ضرور فرمائیں جس کے ذریعے آپ باری تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم فرائض بھی نہیں لکھتے؟ انہوں نے جواب دیا، فرائض تو لکھتے ہیں۔ میں نے کہا، بس تمہارے لیے اسی قدر لکھنا کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین بھی قلب کے اسرار سے واقف نہیں ہو پاتے، انہیں صرف ظاہری اعمال کا علم رہتا ہے۔ ایک بزرگ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے پہلے اپنی بائیں جانب دیکھ کر پوچھا، کیوں بھائی کیا کہتے ہو، اللہ تم پر رحم کرے، پھر دائیں جانب متوجہ ہوئے اور یہی الفاظ کہے، اس کے بعد مجھے ایسا عجیب و غریب جواب دیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، پھر میں نے ان سے دائیں اور بائیں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ معلوم کی، فرمایا کہ مجھے تمہارے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، اس لیے پہلے میں نے بائیں طرف کے فرشتے سے پوچھا، اس نے لا علمی ظاہر کی، دائیں جانب کے فرشتے سے دریافت کیا، اس نے بھی نفی میں جواب دیا، پھر میں نے اپنے دل سے دریافت کیا، اس نے جو کچھ بتلایا وہ میں نے تمہارے گوش گزار کر دیا۔ حدیث شریف میں ان نفی امتی محدثین و ان عمر منہم کے مصداق یہی لوگ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ باری تعالی نے ارشاد فرمایا، ایما ابدا طلعت على قلبه فرعيت الغالب عليه تمسك بالذكر توليت سياسة وكنت جليسه ومهادثه وأنيسه۔ میں جس بندے کے دل پر اپنے ذکر کا تمسک غالب پاتا ہوں، اس کی سیاست کا منتظم ہو جاتا ہوں، اور اس کا ہم نشین، ہم کلام اور انیس بن جاتا ہوں۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنبد کیسی ہے جس کے چاروں طرف بند دروازے ہیں، ان میں سے جو دروازہ کھل جاتا ہے وہ اس میں کام کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عالم ملکوت اور ملائے اعلیٰ کی طرف بھی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ مجاہدہ، تقوی اور دنیوی شہوتوں سے اعراض و انحراف کے بغیر وا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے افسروں کے نام ایک مکتوب میں یہ ہدایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، جو کچھ تم سے کہیں وہ یاد رکھا کرو، اس لیے کہ ان پر امور صادقہ منکشف ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حکمہ کے منہ پر باری تعالی کا ہاتھ ہے، ان کے منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے جسے اللہ نے حق قرار دیا ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے خاشعین پر بعض اسرار منکشف فرما دیتے ہیں۔ وسوسوں کے ذریعے دل پر شیطان کا غلبہ، وسوسے کے معنی اور غلبہ شیطان کے اسباب۔ ابھی قلب کو ایک ایسے گنبد سے تشبیح دی گئی ہے جس کے بہت سے دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے احوال کی آمد و رفت کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس نوعیت کی بے شمار مثالیں ہیں، مثلا یہ کہ قلب ایک ہدف، وہ تختہ جس پر نشانے کی مشق کی جائے ہے، جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، یا وہ ایک آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی صورتیں یکے بعد دیگرے منعکس ہوتی ہیں اور کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، یا وہ ایک حوض ہے جس میں ان مختلف نالیوں سے پانی آ جاتا ہے جو اس کے ارد گرد بنائی گئی ہیں اور جن سے اس کا سلسلہ جوڑ دیا گیا ہے۔ قلب میں ان نوبہ نو آثار کا ظہور اور ورود ظاہری حواس کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور باطنی حواس کے ذریعے بھی، چنانچہ خیال، شہوت، غضب اور دوسرے اخلاق انہی مختلف آثار و کیفیات کے نام ہیں۔ دل میں تغیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، چنانچہ کسی چیز کو حواس سے معلوم کیا جائے تو اس سے دل میں اثر پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر غذا کی کثرت اور مزاج کی قوت کی وجہ سے شہوت کو تحریک ہو تو اس سے بھی دل متاثر ہوگا۔ قلب کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، دل ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، یہی دل کے تغیر کا مطلب ہے۔ افکار و اذکار کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان آثار کو خواطر کہتے ہیں۔ فکر و ذکر سے مراد وہ علوم ہیں جن کا قلب ادراک کرے، خواہ وہ نئے ہوں یا پہلے ہوں کہ ان کا تذکرہ ہو۔ خواطر کا نام خواطر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ دل پر طاری ہوتے ہیں جبکہ وہ ان سے غافل ہوتا ہے۔ انہی خواطر سے ارادوں کو تحریک ملتی ہے، اس لیے کہ نیت، عزم اور ارادہ کسی خیال کے دل میں گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ افعال کی ابتدا خواطر سے ہوتی ہے، خاطر سے رغبت کو، رغبت سے عزم کو، اور عزم سے نیت کو، اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے۔ خواطر کی دو قسمیں، الہام اور وسوسہ۔ پھر رغبت کو تحریک دینے والے خواطر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ خاطر ہے جس سے شر یعنی اس امر کی دعوت ملے جو عاقبت کے لیے مضر ہو، اور دوسرا خاطر وہ ہے جو خیر یعنی اس امر کا داعی ہو جس سے آخرت میں نفع ہو۔ اس طرح یہ دو مختلف خاطر ہوئے، اور ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محمود خاطر کا نام الہام اور مذموم خاطر کا نام وسوسہ ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ خواطر حوادث ہیں، اور حوادث کے لیے محدث یعنی یعنی بانی کا ہونا ضروری ہے، اور کیونکہ حوادث مختلف ہوتے ہیں ان کا اختلاف یہ بتلاتا ہے کہ حوادث کے اسباب بھی مختلف ہوں گے. اسباب اور مسببات کی ترتیب میں سنت اللہ اس طرح جاری و ساری ہے، جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مسبب ہوتا ہے. چنانچہ اگر کسی کمرے میں آگ جلائی جائے اور اس کی روشنی سے کمرے کی دیواریں روشن اور دھوئیں سے چھت سیاہ ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس چھت کی سیاہی کا سبب روشنی ہے. اسی طرح دل کے نور اور سیاہی کے اسباب بھی جداگانہ ہیں. اس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ ہے جو داعی خیر ہے، اور اس خاطر کے سبب کو شیطان کہتے ہیں جو شر کا داعی ہے. وہ لطافت و رقت جس سے قلب میں خیر کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے توفیق کہلاتی ہے، اور جس سے شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے پر مدد ملے اسے خذلان کہتے ہیں. معانی کے اختلاف سے الفاظ بھی مختلف ہو جاتے ہیں. فرشتہ و شیطان. فرشتے سے مراد وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر پھیلانے، علم کی روشنی عام کرنے، حق کا انکشاف کرنے، غیر کا وعدہ کرنے اور امر بالمعروف کے لیے پیدا کیا ہے. فرشتہ اپنے انہی کاموں کے لیے مسخر ہے، اور شیطان سے مراد وہ مخلوق ہے جو مذکورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو، یعنی وہ شر کا وعدہ کرے، برائیوں کی دعوت دے اور خیر پر آمادہ نظر آنے والے کو ڈرائے. اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ الہام کے مقابلے میں شیطان فرشتے کے مقابلے میں، اور خذلان توفیق کے مقابلے میں ہے. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 2، آیت نمبر 49. اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم بنائی، یعنی تمام موجودات ایک دوسرے کے مقابل اور جوڑے ہیں، سوائے خداوند قدوس کے کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں. وہ ایک ہے، برحق ہے اور تمام جوڑوں کا خالق ہے. فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپنی اپنی طرف کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی القلب المتان لمتا من الملک ایعاد بالخیر والتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فلیعلم انہ من اللہ سبحانہ ولحمد للہ ولمتا من العدو والعیاد بالشر والتکذیب بالحق ونہا عن الخیر فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا هذا الآية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. دل میں دو قربتیں ہیں، ایک فرشتے کی قربت ہے جس کا کام خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے. جس کو یہ معلوم ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرے. اور دوسری قربت شیطان کی ہے، اس کا کام حق کو جھٹلانا اور خیر سے منع کرنا ہے. جس شخص کو یہ معلوم ہو تو اسے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ہم قصد و ارادہ دل کے ارد گرد پھرتے ہیں، ایک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دشمن کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے ہم کے وقت توقف کرے، اور اگر وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اسے جاری کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور دشمن کی طرف سے ہو تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. حدیث شریف میں انہی دو قابضوں کی کھینچا تانی کی طرف اشارہ ہے. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے برتر و بلند ہے کہ اس کی کوئی انگلی گوشت، پوست، خون اور ہڈی سے بنی ہوئی ہو، بلکہ انگلی سے یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح آدمی انگلیوں کے ذریعے جلدی جلدی کام کرتا ہے اور تیزی کے ساتھ الٹ پلٹ کرتا ہے، حرکت دیتا ہے، اسی طرح باری تعالی بھی فرشتے اور شیطان کو مسخر کر کے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے. یہ دونوں قلوب کو الٹنے پلٹنے کے لیے مسخر ہیں، جس طرح تمہاری انگلیاں جسموں کو الٹنے پلٹنے کے لیے مسخر ہیں. قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں ہی کے آثار، مساوی طور پر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں، البتہ نفسانی خواہشات کی اتباع اور ان کی مخالفت سے کسی ایک جانب کو ترجیح ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان غضب اور شہوت کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو ہوائے نفس کے واسطے سے شیطان غالب آ جائے گا اور دل اس کا گھونسلا یا اس کا ملجا اور ماوا ہوگا، اس لیے کہ ہوائے نفس شیطانی چراگاہ ہے۔ اگر کسی نے خواہشات کے خلاف جہاد کیا اور انہیں اپنے نفس پر مسلط نہ ہونے دیا اور ملائکہ کے اخلاق سے مشابہت اختیار کی تو اس کا قلب ملائکہ کا مستقر اور ان کی منزل قرار پائے گا۔ جس دل میں شہوت، غضب، حرص، طمع اور طول عمل وغیرہ شیطانی صفات ہوں، وہ دل ہر حالت میں شیطانی وسوسوں کی جولانگاہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے: ما منکم من احد الا وله شیطان، قالوا انت یا رسول اللہ، قال وانا الا ان اللہ اعاننی علیہ فسلم فلا یامر الا بخیر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے: تم میں سے ہر شخص پر ایک شیطان مقرر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اور آپ پر بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا: ہاں، مجھ پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، وہ سوائے خیر کے مجھے کچھ نہیں کہتا۔ شیطان شہوت کو اپنے تصرفات کا ذریعہ بناتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی شہوت پر مدد دے اور وہ شہوت اس کی اس قدر متی ہو جائے کہ مناسب حدود کے سوا اس کا ظہور نہ ہو، تو وہ شر کی دائی نہیں ہوتی، اور نہ شیطان ہی کا یہ بس چلتا ہے کہ وہ اس شہوت کو اپنے مقاصد میں استعمال کر سکے۔ شیطان کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی گنجائش اسی وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اگر دل ذکر اللہ کی طرف پھر جائے تو شیطان کے لیے رخت سفر باندھنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا، اور وسوسے پھیلانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس وقت فرشتہ آتا ہے اور خیر کا امر کرتا ہے۔ فرشتوں اور شیطانوں کے دونوں لشکر ہمیشہ اسی طرح برسر پیکار رہتے ہیں، اور یہ کشمکش اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک دل ان میں سے کسی ایک کا متی اور مفتوح نہیں ہو جاتا۔ اس صورت میں دل فاتح کا مسکن اور مستقر بن جاتا ہے۔ حریف کا گزر اگر ہوتا بھی ہے تو حملہ آور کی حیثیت سے ہوتا ہے، قابض اور فاتح کی حیثیت سے نہیں۔ افسوس، صد افسوس، اکثر دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ مفتوح، مملوک اور مغلوب شیطانی وسوسوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے۔ شیطانی لشکر کے غالب ہونے کی وجہ شہوات نفس کا اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی واپسی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ شیطانی قوت اپنا قبضہ ہٹائے اور نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو اور اللہ کے ذکر سے آباد و معمور ہو۔ اللہ کے ذکر سے فرشتے دل کی وادی میں اترتے ہیں اور شیطان کو اپنے لاؤ لشکر سمیت راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جابر ابن عبیدۃ العدوی کہتے ہیں کہ میں نے علا ابن زیاد سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکایت کی، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گھر میں چور گھسیں، اگر اس گھر میں کچھ ہو تو چور لے ہی جائیں گے اور کچھ نہ ہوا تو انہیں واپس جانا ہوگا۔ اس مثال کے ذریعے ابن زیاد نے یہ بتلایا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہے: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 65، میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا۔ جو شخص ہوائے نفس کا متبع ہے وہ بندہ خدا نہیں بلکہ بندہ ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: افرعیت من اتخذ الہہ ہواہو، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 23، سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ اس آیت میں صراحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے کہ ہوائے نفس کے متبعین نے ہوائے حوث کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ شیطان سے بچنے کا راستہ۔ حضرت عمر بن العاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مجھے دوسری چیزوں میں الجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منه وتفل ان یسارک ثلاثہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ شیطان ہے، اسے خنرب کہا جاتا ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دو۔ عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس طریقے پر عمل کیا تو وہ شکایت دور ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے، ان الوضوء شیطان یقال له والہان فاستفیض باللہ من۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وضو کا ایک شیطان ہوتا ہے جسے ولہان کہتے ہیں، اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اس ذکر سے شیطان کی روح فنا ہوتی ہے اور وہ تمام حربوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شیطان کے دفع ہونے کی ایک عقلی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دل شیطانی وسوسوں سے اسی وقت خالی ہوگا جب اس میں کوئی دوسری چیز داخل ہوگی، کیونکہ جب دل میں ایک بات آتی ہے تو پہلے سے موجود بات باقی نہیں رہتی، چنانچہ دل کو کسی دوسری بات کی طرف متوجہ کرنے سے شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نئی بات میں بھی وسوسہ پیدا ہو جائے۔ صرف ذکر الہی ہی ایک ایسی بات ہے جس کی موجودگی میں شیطان کو دم مارنے کا یارہ نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے۔ شیطانی وسوسوں کی ضد استعاذہ اور اپنی طاقت و قوت سے براءت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم شیطان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کی قوت صرف اللہ برتر عظیم ہی کی طرف سے ہے۔ شیطان سے اپنے دفاع پر وہی لوگ قدرت رکھتے ہیں جو متقی ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر غالب ہے۔ شیطان انہیں بھی اپنی عیاری سے زیر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ذکر الہی کی قوت کی مدد سے اسے شکست دے دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان فتذکروا فاذا هم مبصرون۔ پارہ نمبر 9، رکو نمبر 14، آیت نمبر 201۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیطان دل پر چھایا ہوا ہے، جب صاحب دل اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ دبک جاتا ہے اور سکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو بدستور پھیلا رہتا ہے۔ اللہ کے ذکر اور شیطان کے وسوسے میں اس قدر تضاد ہے جس قدر اجالے اور اندھیرے میں ہے، یا دن اور رات میں، کہ ان میں سے ایک آ جائے تو دوسرا اپنے وجود سے محروم ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اسی تضاد کی طرف اشارہ ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ پارہ نمبر 28، رکو نمبر 3، آیت نمبر 19۔ ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے، سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ودع خرطومہ على قلبي ابن آدم، فإن هو ذكر الله تعالى قنس وإن نسي الله تعالى التقم قلبه۔ یہ ابن ابی دنیا اور ابو یالا کی حدیث ہے جس کو ابن عدی نے روایت کیا ہے۔ شیطان اپنی دم بنی آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگل لیتا ہے۔ ابن وداح سے روایت ہے کہ جب آدمی 40 برس کا ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار نہیں کرتا تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس حسین صورت کے قربان جاؤں جسے فلاح نصیب نہیں ہوئی۔ جس طرح شہوتیں انسان کے گوشت اور خون میں خلط ملط ہیں، اسی طرح شیطان بھی اس کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنے میں مصروف ہے اور دل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم فدیقو مجاربہ بالجو، شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے، اس کے پھرنے کی جگہوں کو بھوک سے تنگ کرو۔ بھوک کے ذریعے راستے مسدود کرنے کی ہدایت اس لیے دی گئی کہ بھوک سے شہوت ختم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ ہی جسموں میں داخل ہو کر خون رواں کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے، خاص طور پر دل کے چاروں طرف، کیونکہ شہوات کا مرکز دل ہی ہوتا ہے۔ اس کے چاروں طرف سے حملہ کرنے کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے جس میں باری تعالی نے اس کی زبانی حکایت کی ہے۔ شیطان کہتا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاعِلِهِمْ۔ پارہ نمبر 8، رکو نمبر 9، آیت نمبر 17، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطریق الاسلام فقال اتسلم وتترك دينك ودين آبائك فأساه وأسلم ثم قعد له بطريق الحجرة فقال إنها جر اتضأ أرضك وسماءك فأساه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقتل فتنكح نساءك ويقسم مالك فأساه وجاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات كأن حق على الله أن يدخله الجنة۔ اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو سیرت ابن ابی خاکہ نے روایت کیا ہے۔ شیطان آدمی کی کئی راہوں پر بیٹھا اسلام کے راستے میں بیٹھا اور گزرنے والوں سے پوچھنے لگا کہ کیا تو مسلمان ہو جائے گا اور اپنے اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دے گا۔ اس شخص نے شیطان کی بات نہیں مانی اور مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے میں جا بیٹھا اور اسے روک کر پوچھنے لگا، کیا تو ہجرت کر رہا ہے؟ کیا تو اپنی زمین اور اپنا آسمان خیر بات کہہ رہا ہے؟ مہاجر نے شیطان کی بات پر کان نہیں دھرے اور ہجرت کی۔ پھر وہ اس کے جہاد کی راہ میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کیا تو جہاد کرے گا؟ جہاد میں جان اور مال دونوں ہی کا ضیاع ہے، تو جنگ کرے گا، قتل کر دیا جائے گا، تیرے بعد لوگ تیری بیویوں سے نکاح کریں گے اور تیرا مال تقسیم کیا جائے گا۔ مگر مجاہد نے اس کا کہنا نہیں مانا اور جہاد کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا کیا اور مر گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بموجب وسوسے یہی خواطر ہیں جو شیطان کے بہکانے سے آدمی کے دل میں گزرتے ہیں کہ جہاد میں مارا گیا تو میری بیویاں دوسروں کے نکاح میں آ جائیں گی، میرا مال تقسیم ہو جائے گا، یا ہجرت کروں گا تو مجھ سے میرا پیارا وطن چھوٹ جائے گا، یا اسلام لاؤں گا تو اپنے دین اور آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خواطر سب کو معلوم ہے، وسوسے سے بھی ہر شخص واقف ہے، اور یہ بات بھی علم میں آ چکی ہے کہ ان خواطر اور وساوس کا سبب شیطان ہے۔ جہاں تک ان خواطر اور وساوس کا تعلق ہے، کوئی شخص ان سے خالی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حدیث میں ہے، ما من احد لا وله شیطان، ہر شخص کے لیے ایک شیطان ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس قدر کہ بعض لوگ شیطان کی مخالفت کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ یہاں کچھ لوگ شیطان کی ماہیت کا سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آیا وہ جسم لطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے؟ نیز اگر وہ جسم ہے تو انسان کے جسم میں کس طرح گھس جاتا ہے اور اس کی رگوں میں کیسے دوڑتا ہے؟ شیطان کی ماہیت اور کیفیت کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹھانے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے بدن میں سانپ گھس جائے تو وہ اسے نکالنے کی فکر کے بجائے اس کی شکل، رنگ، لمبائی اور چوڑائی کے قصے لے کر بیٹھ جائے۔ یہ جہالت محض ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ تمہیں اس کے خلاف مصروف جہاد ہونا چاہیے۔ وہ تمہارے جسموں میں، دلوں میں، رگوں میں چھپا بیٹھا ہے، تمہیں اسے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شیطان کی عداوت کا ذکر متعدد بار کیا ہے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 6۔ بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 60۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس دشمن سے بچائے۔ یہ نہ پوچھے کہ وہ دشمن کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ پوچھنا ہی ہے تو یہ پوچھے کہ دشمن کس طرح حملہ کرتا ہے، اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں، اور وہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے کن تدابیر پر عمل کرتا ہے۔ یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ دشمن کے ہتھیار نفس کی خواہشات ہیں، اور وہ انہی خواہشات کے زور پر جسم کی مملکت میں اندر تک چلا جاتا ہے اور وساوس کی تدبیروں سے کمزور ایمان والوں کو شکست دے دیتا ہے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کی تدبیر بھی بیان کر دی گئی ہے، اور اس ہتھیار کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے جسے دیکھ کر شیطان کی ہمت جواب دے دیتی ہے اور وہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عوام تو پھر عوام ہیں، ہم علماء کو بھی اس سے زیادہ جاننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شیطان کی ذات و صفات کی معرفت اور ملائکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے۔ یہ لوگ علم مکاشفہ میں مستغرق رہتے ہیں۔ خواطر کی قسمیں۔ خواطر کی تین قسمیں ہیں۔ اول، وہ جو یقینی طور پر خیر کے دائی ہوں، ان خواطر کو کسی تردد کے بغیر الہام کہا جا سکتا ہے۔ دوم، وہ جو یقینی طور پر شر کی دعوت دیتے ہیں، ان خواطر کو شیطانی وسوسہ کہنے میں کسی شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوم، وہ جو الہام اور وسوسہ کے درمیان ہوں، یعنی ان کے متعلق قطعیت کے ساتھ یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ شیطان کے فریب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ شر کو خیر بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے۔ اکثر لوگ اس فریب کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ عالم کو نصیحت کے پیرائے میں کہتا ہے کہ لوگوں کو دیکھو، جہالت انہیں موت کی طرف دھکیل رہی ہے اور غفلت ہلاکت سے قریب کر رہی ہے۔ وہ دوزخ کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں، قریب ہے کہ خدائی قہر کی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کیا تمہیں اللہ کے ان بندوں پر رحم نہیں آتا کہ انہیں اپنی قیمتی نصائے اور عالمانہ مباعث کے ذریعے ہلاکتوں سے نجات دلاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصیرت، فراست اور درد مندی جیسے اوصاف سے نوازا ہے۔ تمہاری زبان میں کشش ہے، تمہارا لہجہ مقبول ہے، تمہارے الفاظ میں ایمان کی روشنی ہے۔ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس ناقدری کی سزا ملے اور تم باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لو۔ ہو سکتا ہے کہ تم سزا کے طور پر اشاعت علم اور دعوت اللہ کی صلاحیت سے محروم کر دیے جاؤ۔ یہ اور اس طرح کی دوسری نصیحتیں وہ اتنی بار کرتا ہے کہ عالم کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ بالآخر وہ وعظ گوئی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور اپنی خلوت سے نکل کر لوگوں کے مجمع میں آ جاتا ہے۔ اب شیطان اسے یہ فریب دیتا ہے کہ کوئی بات اس وقت تک اچھی طرح دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک کہنے والا خوش وضع، خوش لباس اور خوش گلو نہ ہو۔ مقرر بیچارہ اس فریب میں بھی آ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اسے اس مقام تک لے آتا ہے جہاں ریا تکبر خود پسندی جاہ و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے علاوہ ہر آدمی حقیر نظر آتا ہے۔ غور کیجئے، اس شیطان نے خیر کے پردے میں شر کے کتنے سامان پیدا کیے۔ بظاہر یہ تمام باتیں عالم کے خیرخواہی پر مشتمل تھیں، لیکن درپردہ وہ اسے ہلاکت کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ باعث بیچارہ اپنے لفظوں کے گوہر لٹاتا پھرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے، حالانکہ دل جاہ اور مقبولیت کے لیے مصروف جدوجہد ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوششیں برابر ہوں گی اور اسے آخرت میں کوئی بلند مرتبہ نصیب ہوگا، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیوید ہذا الدین بقوم لا خلاق لهم ان اللہ لیوید ہذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ایسے لوگوں سے تائید کرائے گا جن کا دین میں کچھ حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دین کی فاجر شخص سے تائید کرائے گا۔ روایات میں ہے کہ ابلیس ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی شخص کی صورت بنا کر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ کلمہ حق ہے، لیکن میں تیرے کہنے سے نہیں کہوں گا۔ آپ کے انکار کی وجہ یہی تھی کہ اس کا خیر بھی تلبیسات سے خالی نہیں ہوتا، اور شیطان کی تلبیسات خیر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان تلبیسات کے سبب وہ تمام علماء، عباد، زہاد، فقراء اور اغنیا ہلاک ہو جاتے ہیں جو کھلا شر کسی حالت میں پسند نہیں کرتے اور نہ وہ گناہوں کے ارتکاب پر راضی ہوتے ہیں۔ ہم شیطان کی فریب کاریوں کے کچھ نمونے چوتھی جلد کی کتاب الغرور میں پیش کریں گے، اور اگر ہمیں زمانے نے مہلت دی اور عمر نے وفا کی تو ہم خاص طور پر اس موضوع پر تلبیس ابلیس کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر ملک اور ہر قوم میں ہر شخص اس کی تلبیس کا شکار ہے۔ خاص طور پر عقائد اور فقہی مذاہب کے سلسلے میں اس نے تلبیس کی انتہا کر دی، اب خیر اور نیکی صرف رسمی چیز بن کر رہ گئی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر خیال اور ہر ارادے پر توقف کرے، اس کے اچھے برے پہلوؤں کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ وہ ارادہ یا خیال شیطانی واہمہ ہے یا ملکوتی الہام۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعمل کرے اور غور و فکر کی تمام تر صلاحیت استعمال کرے، کیونکہ یہ بات علم کی کثرت، بصیرت کی گہرائی اور تقویٰ کے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون، پارہ نمبر 9، رکو نمبر 14، آیت نمبر 201۔ جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی وہ ان حالات میں اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں اور باطن کا نور انہیں جہل کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے۔ کشف و بصیرت کی مدد سے تمام عقدے کھل جاتے ہیں۔ تقویٰ سے محروم شخص اپنی نفسانی خواہشات کے دباؤ میں شیطانی فریب کو خیر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور غیر شعوری طور پر تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 47۔ اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کا گمان بھی نہ تھا، یعنی جن اعمال کو وہ حسنات یعنی نیکیاں سمجھتے تھے وہ سیئات یعنی برائیاں ہوں گی۔ شیطانی فریب کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ علم معاملہ میں سب سے اہم اور غامض بات یہ ہے کہ نفس کے فریبوں اور شیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھے، اور یہ ہر شخص پر فرض ہے، لیکن لوگ اس فرض کی ادائیگی سے غافل ہیں اور ایسے علوم کی تحصیل میں مصروف ہیں جن سے وسوسے کو تحریک ملے اور شیطان کو اپنا تسلط باقی رکھنے کا موقع فراہم ہو، اور وہ ان علوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اسے بچنے کا طریقہ بھول جائیں۔ وسوسوں کی کثرت سے نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ خواطر کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ خواطر کے دروازے ظاہر میں حواس خمسہ اور باطن میں شہوات اور دنیاوی علائق میں تنگ و تاریک گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے سے حواس خمسہ کی گزرگاہیں مسدود ہوتی ہیں، اور اہل و مال اور اہل و مال سے دوری شہوت اور دنیا کی محبت کم کرتی ہے. اس صورت میں صرف تخیلات کے دروازے کھلے رہیں گے. ان دروازوں پر ذکر الہی کا پہرہ مقرر کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات وہ پہرے دار کی آنکھ بچا کر دل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور اگر ایسا ہو تو اس چور کے خلاف سخت مجاہدے کی ضرورت ہے, اور یہ مجاہدہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے. اس لیے کہ زندہ شخص کبھی شیطان سے بچ کر نہیں رہ سکتا, وہ ہر لمحہ تاک میں رہتا ہے اور موقع پاتے ہی حملہ کر دیتا ہے. اس دشمن کے خلاف ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو زیر کر لیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شر کا قلع کما کر دیتا ہے, لیکن یہ شکست دائمی نہیں ہوتی, وقتی ہوتی ہے. موقع ملتے ہی وہ پھر حملہ کر دیتا ہے. جب تک جسم میں خون رواں دواں ہے, شیطان کے خلاف جہاد کا جاری رہنا ضروری ہے. قلب کے شہر پناہ کے دروازے زندگی بھر شیطان کے لیے کھلے رہتے ہیں, کبھی بند نہیں ہوتے, اور یہ شہوت, غضب, حسد, طمع اور حرص وغیرہ قلب کے دروازے ہیں. عنقریب ان کا بیان آئے گا. جب شہر کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور دشمن چوکنا ہو تو اس کا دفاع صرف مجاہدے اور نگرانی ہی کے ذریعے ممکن ہے. ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ایس ابو سعید, شیطان سوتا بھی ہے؟ فرمایا, اگر وہ سو جایا کرے تو ہمیں آرام کے چند لمحے میسر نہ آ جائیں. بہرحال بندہ مومن شیطان سے بچ کر تو نہیں گزر سکتا, البتہ اسے شکست دے کر یا اس کی قوت کمزور کر کے اپنا دفاع ضرور کر سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان المؤمن ينزى شيطانه كما ينزى احدكم بعيره في سفره. یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بندہ مومن شیطان کو اتنا لاغر و کمزور کر دیتا ہے جتنا تم اپنے اونٹ کو سفر میں بوجھ لاد لاد کر لاغر کر دیتے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے. قیس بن الحجاج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیطان نے کہا کہ جب میں تمہارے اندر داخل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا اور اب چڑیا جیسا ہوں. میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی, اس نے کہا تم ذکر اللہ کی آنچ سے میرا جسم پگھلاتے رہتے ہو. بہرحال اہل تقویٰ کے لیے شیطانی دروازے بند کرنا اور ان کی نگرانی کرنا, یعنی ان ظاہری دروازوں پر پابندی لگانا اور ان واضح طریقوں کا سد باب کرنا جو معاصی کی طرف دائی ہوں, مشکل نہیں ہے. البتہ شیطان کے غامض طریقوں سے وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان سے اپنی حفاظت یا دفاع نہیں کر پاتے, جیسا کہ ہم نے علماء اور واعظین کے متعلق بیان کیا کہ شیطان انہیں خیر کے دروازوں سے بہلا پھسلا کر شر کی طرف لے آتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھلنے والے شیطانی دروازے بہت زیادہ ہیں, جبکہ ملائکہ کا دروازہ ایک ہی ہے. یہ ایک ملکوتی دروازہ بے شمار شیطانی دروازوں میں مشتبہ ہو جاتا ہے, اور ان دروازوں کے سلسلے میں آدمی کی مثال اس مسافر کی سی ہوتی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل کا سفر اختیار کرے اور کسی جگہ پہنچ کر ٹھہر جائے جہاں سے بے شمار دشوار گزار راستے نکلتے ہیں, اور وہ حیران و پریشان کھڑا رہ جاتا ہے کہ کس راستے سے آگے بڑھے جو سے منزل تک پہنچائے. ان بے شمار اور غیر واضح رستوں میں سے صحیح راستے کا انتخاب دو طرح کیا جا سکتا ہے, ایک عقل و بصیرت سے اور دوسرا سورج کی روشنی سے. زیر بحث موضوع میں متقی قلب, بصیرت و عقل اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت روشن سورج کے قائم مقام ہے. جس طرح سورج کی روشنی سے منزل کی طرف جانے والا راستہ ملتا ہے, اسی طرح کتاب و سنت کے علم کی روشنی منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ورنہ شیطان کے راستے بے شمار ہیں اور ان سے بچ کر نکلنا دشوار ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے خط کھینچا اور فرمایا, ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. اس کے بعد آپ نے اس خط کے دائیں اور بائیں جانب متعدد خطوط کھینچے اور فرمایا, یہ سب بھی راستے ہیں مگر ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان موجود ہے اور جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 153، اور یہ کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے یعنی سیدھا ہے، تو سو اس راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ آپ نے ان مختلف خطوط کو سبل فرمایا جو خط مستقیم کے ارد گرد کھینچے گئے تھے۔ اس حدیث سے بھی شیطانی راستوں کی کثرت کا علم ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک راستہ وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کر علماء، صلحاء، نفسانی شہوات پر قابو یافتہ اور گناہوں کی زندگی سے دور لوگوں کے فریب دیتا ہے۔ اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکرہ کرتے ہیں جس پر آدمی خامخواہ چلنے لگتا ہے۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شہر میں شیطان نے کسی لڑکی کا گلا دبایا اور لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے۔ وہ لوگ لڑکی کو لے کر راہب کے پاس پہنچے، اس نے لاکھ انکار کیا مگر وہ نہ مانے، راہب کو علاج کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالا اور اسے اس نازیبہ حرکت پر اکسانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا، لڑکی حاملہ ہو گئی۔ شیطان نے راہب کو رسوائی کے خوف سے ڈرایا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر لڑکی کو قتل کر دیا جائے تو یہ راز چھپ سکتا ہے، اس کے گھر والوں کو موت کا یقین دلا کر آسانی سے مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے اپنی کاروائی جاری رکھی، لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ راہب نے تمہاری لڑکی کو حاملہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قتل کر دیا۔ وہ لوگ راہب کے پاس آئے اور اس سے لڑکی کے متعلق پوچھا، راہب نے وہی جواب دیا جو شیطان نے اس کے دل میں القا کیا تھا کہ لڑکی بیمار تھی، مر گئی، لیکن گھر والوں نے یقین نہیں کیا اور راہب کو قصاص کے لیے گرفتار کرنا چاہا اس شیطان نے راہب کو بتایا کہ یہ تمام کارنامے میرے تھے، میں نے ہی لڑکی کا گلا گھونٹا تھا، میں نے ہی لڑکی کے ماں باپ کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا، میں نے ہی تجھے اس کے ساتھ زنا پر اور پھر اسے قتل کر دینے پر اکسایا تھا، اب میں ہی تجھے ان سے نجات دلا سکتا ہوں، اگر تو نجات چاہتا ہے تو میری اطاعت کر۔ راہب نے کہا، کس طرح؟ شیطان نے کہا کہ مجھے دو سجدے کر۔ راہب بدبخت نے شیطان کو سجدے کیے اور وہ یہ کہتا ہوا چل دیا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تجھے کیا جانوں۔ اس طرح کے لوگوں کے متعلق باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری ام منک، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 16۔ شیطان کی سی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے واسطہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، شیطان نے اپنے ہیلوں سے راہب کو ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر مجبور کر دیا محض اس کا حکم مان کر، حالانکہ اگر وہ علاج کے شیطانی وسوسے پر عمل نہ کرتا تو نہ زنا جیسے فعل بد کا مرتکب ہوتا اور نہ قتل کی ضرورت پیش آتی۔ بظاہر علاج کی تدبیر بہت اچھی تھی، کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں شر ہو سکتا ہے۔ بہرحال شیطان کی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ شر کے لیے خیر کی راہ تلاش کرتا ہے اور شر کے راستے پر ڈال کر ایک شر سے دوسرے شر کی طرف کھینچتا ہے۔ نجات کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور آدمی نہ چاہنے کے باوجود اسی راستے پر قدم بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے، من حام حول الحمی یوشک این ینقع فی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص چراگاہ کے ارد گرد پھرے گا کیا عجب ہے کہ اس میں چلا جائے۔ ہم ابتدائی امور کے ضائع جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔